رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم رشي قري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد وصلاة کے بعد گزشتہ جمعے اس آیت کا خلاصہ پیش کیا تھا جس کی آج کچھ تفصیل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں یعنی پہلے اس امت سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ کیا علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے، جتنے بھی مردہ لوگ ہیں باتیں کرتے، تب بھی یہ کافر نہ مانتے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی۔ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ترجمہ کے بعد تفسیر کے سلسلے میں پہلی بات جو عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس امت میں بھیجا گیا ہے جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے جو اس کا منکر ہے، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ قادیانیوں نے خاتم کا معنی آخری نہیں مانا، ان کے نزدیک خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا کسی طرح بھی انکار کیا، ان کے لیے امت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے ہرگز مسلمان نہیں ہیں، اور جو مسلمان کہلا کر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، دین سے پھرنے والا ہے، اور ایسے کی سزا قتل ہے، کیونکہ دنیا کے ہر قانون میں باغی اور غدار کی سزا قتل ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے شروع میں جہاں بیان فرمایا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، آپ اس میں بھی اگر غور کریں تو بیان ہوا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کا لفظ ہے، اس کے بعد بعدک کا کوئی لفظ نہیں کہ تمہارے بعد بھی جو اترے گا، ایسا کوئی لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول ہوئے اور ان پر وحی ہوتی رہی، بعد کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ میں اور آپ یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا۔ ایک قادیانی سے گفتگو میں، جبکہ وہ اپنے مرزا کی بہت تعریف کر رہا تھا، اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے مرزا پر وحی آتی تھی؟ اس نے کہا جی آتی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں مانتے ہیں، جو وہ حکم دیتے تھے ہم پیروی کرتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کے شروع میں اللہ نے فرما دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والوں کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں جو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور ان سے پہلے اترا۔ یہاں بات کا ذکر نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو بعد میں وہی آتی تھی اور مانتے تھے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اس سے اس کا جواب نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا جی میں پوچھ کر بتاؤں گا، وہ اس وقت کا پوچھنے گیا ہوا ہے، برسوں ہو گئے آج تک پلٹ کر نہیں آیا۔ تو قرآن کے شروع میں یہ چیز بیان ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور نزول وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب نبوت نبی پاک کی ذات پر ختم ہے، قیامت تک نبی پاک کی نبوت کا زمانہ ہے، کوئی اور نبی منصب نبوت پر فائز ہو کر ہرگز نہیں آئے گا، نہ کسی نبی کے تحت آئے گا۔ دلی یا بروزی جس کو کہتے ہیں انہوں نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح تحذیر الناس میں دیوبند کے مدرسہ کے بانی کہلانے والے قاسم نانوتوی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، یہ معنی عوام کے نزدیک ہے، اہل علم اہل فہم سمجھدار لوگوں کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی آخری نبی ہونے کا انکار کیا، جس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا، یعنی ان کے کافر ہونے کا بتایا کہ یہ ایسی بات کر کے کافر ہو گئے ہیں۔ آج سارے دیوبندی ختم نبوت کے لیے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، بلکہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنا کر یا تحریک ختم نبوت چلا کر اپنے طور پر دنیا میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم قادیانیوں کو کافر کہتے ہو، تو پھر تمہارے نانوتوی نے جو خاتم النبیین کے منقول متواتر معنی جو شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں اس کا انکار کیا ہے، تم اس کو کافر کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس کا جواب دے سکتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم ہونا افضلیت مراد ہے، اس سے نبی کا افضل ہونا مراد ہے، حالانکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ اس وقت پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے، جس کا نام بٹو ہے، منظور احمد بٹو، یہ قادیانی گھرانے کا فرد ہے۔ اس کے بارے میں اکثریت کا یہی کہنا کہ یہ خود بھی قادیانی ہے لیکن چھپا ہوا ہے، اس کا باپ جب مرا اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اگر پڑھ لیتا تو پھر اس کی وزارت خطرے میں پڑ جاتی، وہ یہ ثابت کر دیتا کہ اس نے کافر کا جنازہ پڑھا، لیکن اس کا جنازہ ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ پر بتایا گیا، سنایا گیا کہ جی جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور جنازہ پڑھانے والا بھی جس کو یہ مربی کہتے ہیں اس نے پڑھایا۔ اخباروں میں آیا کہ وزیر اعلیٰ نے خود جنازہ نہیں پڑھا، لیکن خود اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے بھی، آپ کے ملک کے صدر نے بھی، قومی اسمبلی کے ممبروں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی فاتحہ خوانی کی، اس کی تعزیت کی۔ اگر کافر کو کافر جانتے ہوئے اس کی تعزیت کی جائے، اس کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے، اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، تو ایسا کرنے والا خود کافر ہو جاتا۔ لیکن جتنے بھی یہ تحفظ ختم نبوت والے ہیں، آپ نے کسی کا بیان اخبار میں نہیں پڑھا ہوگا، تو ان سے یہی پوچھنا ہے کہ ان کے وہ دعوے کہاں گئے؟ اور صدر صاحب نے جو یہ حرکت کی، تو ان میں سے کسی نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو یہ کہا تھا میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، اس کے بعد آخری نبی نہ ماننے والے کے لیے فاتحہ خوانی کرنا تو کیا یہ اپنے عہدے کے خلاف کرنا ہے یا نہیں، قانون کے خلاف کرنا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کے باوجود آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کے یہ دعوے صرف زبانی کلامی ہیں. یہ لوگ بھی جب تک خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے اور جو اس کا منکر ہے اس کو کافر نہیں کہتے, اس وقت تک فتویٰ یہی ہے الرضا بالکفر کفر, جو کسی کے کفر پر راضی ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کافر کو کافر نہ کہنا, لوگ کہتے ہیں جی کسی کافر کو کافر نہ کہو کیا پتا وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے, تو پھر اس طرح کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو کیا پتا کسی وقت وہ کافر ہو جائے. یہ کون سا اصول ہے؟ کافر کو جب اس کا کفر ظاہر ہو جائے گا تو اس کو کافر کہنا ضروری ہوگا. اگر چھپی ہوئی بات ہے تو اور مسئلہ ہے, لیکن جب کوئی کسی کا کفر ظاہر ہو جائے پھر اس کو کافر کہنا یہ ضروری ہو جائے گا, ورنہ پھر ہم اپنا اسلام کیسے ثابت کریں گے. تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے. یہ لوگ وہی مثال ہے کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور گندم نما جو فروش ہیں, دکھاتے اپنے آپ کو کچھ ہے, ان کی حقیقت کچھ ہے. ہم لوگوں کا کسی سے ذاتی طور پر کوئی جھگڑا نہیں. یہ ختم نبوت کا مرحلہ وہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب یہ تحریک چلی تو کتنی قربانیاں دیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس اسلامی قانون کو ملک کے قانون کا درجہ بھی حاصل ہو گیا. حالانکہ ہمارا جو آئین ہے وہ پوری طرح اسلامی آئین نہیں ہے, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانے یا مجدد مانے وہ مسلمان نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیندار انجمن کے نام سے کورنگی 3.5 نمبر میں ایک تنظیم کراچی میں بھی موجود ہے, اور یہ بھی قادیانیوں کی تنظیم ہے. نام دیندار انجمن رکھا ہوا ہے, یہ بھی قادیانیوں کی تنظیم ہے. اور مرزا قادیانی کا جو خلیفہ تھا صدیق چند بشیسوار, اس نے یہ انجمن بنائی تھی. اس کی نشانی بھی میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ہری پگڑیاں باندھتے ہیں اور گیروے رنگ کا چوگا لیتے ہیں, اوپر جبا سا اوڑھتے ہیں. تو یہ لوگ بھی قادیانی ہیں اور اخباروں میں اپنے آپ کو دیندار انجمن ثابت کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج بھی کراچی کے جنگ اخبار میں ان کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی وہ درس قرآن دے گا ان کا جو بڑا ہے. تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں, یاد رکھیں کہ یہ بھی پکے قادیانی ہیں, ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس آیہ شریفہ میں بھی جو آج تفسیر کے تحت بیان ہو رہی ہے, یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 30 ہے 30, اس میں بھی یہی بیان ہوا کہ آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا گیا. نبی پاک کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے, اس سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں. اس میں یہ وضاحت ہو گئی کہ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور مرزا قادیانی کو جو لوگ نبی مانتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس امت کا نبی ہے, تو وہ اپنے آپ کو اس کا پیروکار بتاتے ہیں. تو ان لوگوں نے گویا قرآن کے خلاف کیا, اور جو قرآن کا منکر ہے اس کے خلاف کرتا ہے, وہ اپنے اسلامی دعوے میں کسی طرح بھی سچا ہو سکتا, ذرا اونچی کہیے گا, نہیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو, ہم لوگ قرآن اور حدیث کے پابند ہیں, ان حکومتوں کے پابند نہیں ہیں. اگر کوئی حکام یا حکمران قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا, بلکہ کوئی عالم یا مفتی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا, تو ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ مرزا قادیانی کے بارے میں اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے لے کر اب تک متعدد علماء نے کتابیں لکھی, اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو مناظرے کی دعوت دی, مگر وہ سامنے نہیں آیا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تو میرے سامنے نہیں آیا, مناظرے کے لیے نہیں آیا, تو 24 گھنٹے کے اندر تیری بدترین موت ہوگی. چنانچہ پخانے کے اندر یہ مرزا مرا اور یہ سامنے ہرگز نہیں آیا. اور اس نے جو باتیں کی ہیں, اگر وہ کفریات آپ کو سنائے جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدکاری کا الزام لگایا. یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے مرد ہونے کا مجھے ثبوت دیا, چنانچہ مجھے حمل ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سے بدفعلی کی. کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا, 10 مہینے مجھے حمل رہا, پھر مجھ میں سے میں ہی پیدا ہوا, تو میں ولد میں ہوں. کیا اس طرح کی باتیں کرنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آگے جو اس کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ معرفت کی باتیں ہیں. تو معرفت کی باتیں کوئی تمہارے لیے, ہمارے پاس عقل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عقل اور سمجھ دی ہے، اور ایمان والوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کافر و مرتد تھا، جو اس کو نبی یا ولی مانے وہ بھی پکا بےمان مرتد کافر واجب القتل ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ لوگ اس معاملے میں کسی شک شبے میں نہ پڑیں، اس نے ایسی ایسی بکواس کی ہے، اگر ان کی تفصیل آپ کو سناؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ آج کلیدی عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر اور جگہ جگہ حکومت میں یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت کو صرف پیسے سے غرض ہے، اس کرسی بچانے سے غرض ہے، ان لوگوں کو انجام یاد نہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قادیانیوں کی حمایت کرنا بھی ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے، جو قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں۔ کیا مطلب کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے اگر نبوت کا اعلان کیا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، اپنے اپنے وقت پر وہ نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، اور تم ان کا ذکر جانتے ہو، سنا ہوا ہے تم نے، پہلی امتوں کا حال بھی تم لوگوں پر کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے اگر نبوت کا اعلان کیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم لوگ اللہ کے نبیوں کا ذکر سنتے رہے ہو، یہ کوئی انوکھی نبوت نہیں ہے۔ جس طرح پہلی امتیں آئیں، اللہ نے ان میں نبی بھیجے، مجھے نبی یہ آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، تو تم میری نبوت کا انکار کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو اللہ کے نبی کا انکار کرے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا نہیں ہے۔ یہ اصل میں کافروں نے جو انکار کیا تھا نبی پاک کی نبوت کا، طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار وڈیرے کو بناتا، اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کسی مالدار جاگیردار کو بناتا، نبی بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، یہ انسان کیسے آ گیا، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا پہلے نبی نہیں آئے؟ ہر امت میں نبی آیا، مجھے نبی یہ آخر الزمان بنا کے بھیجا گیا، اب یہ ساری میری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ اور پہلے نبی بھی اللہ کا پیغام لائے، پہنچاتے رہے، اور مجھے بھی حکم ہے کہ میں میری طرف جو وحی ہوئی ہے وہ تمہیں پڑھ کر سناؤں، لیکن تم اس کے باوجود وہم یکفرون بالرحمن، رحمان کے منکر ہو رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں پر وہم یکفرون بالرحمن آیا ہے، اس میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ لفظ خلط نے بتا دیا کہ پہلے تمام دین منسوخ ہو چکے، قد خلط من قبلہا امامن، کہ اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے اب وہ دین منسوخ ہو گئے ہیں، دین موسوی، دین عیسوی جتنے بھی تھے وہ اب جاری نہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی، حضور یہ تورات ہے۔ حضور نے ان کے ہاتھ سے لے کر اس کو ایک طرف رکھ دیا، فرمایا آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو وہ قرآن کی پیروی کرتے۔ کیا مطلب کہ اب پہلی کتابیں نہیں چلیں گی، اب صرف قرآن کا حکم چلے گا، کیونکہ قرآن نے باقی کتابوں کو ختم کر دیا، اور میری نبوت نے باقی نبیوں کو، اور میرے دین نے پہلے دین کو ختم کر دیا۔ اب صرف دین اسلام جو میں نے میرے ذریعے تم کو پہنچا ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو ان کو قرآن کی پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے، ہم لوگ جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں پرانی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، تو کیا قرآن کافی نہیں ہے ہم کو؟ قرآن تمام کتابوں کا، تمام صحیفوں کا جامع ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ ہم پہلی کتابوں کے بارے میں جستجو کریں، کیونکہ اول تو وہ صحت کے ساتھ موجود نہیں۔ ہر 100 سال کے بعد انجیل جو چھپتی ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور تورات کا کوئی اصلی نسخہ دنیا میں موجود نہیں، باقی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں کوئی یقین نہیں۔ تو قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب کو دیکھنے یا پڑھنے کی ضرورت، ذرا اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے۔ اب صرف قرآن ہے، اور اس قرآن میں تمام احکام موجود ہیں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب سے ہدایت لی جا سکتی نہیں، جو ہوگی اس کی اتباع میں ہوگی، جو اس کی اتباع میں نہیں، مثلا حدیث ہے ہم اس کو قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو مانتے نہیں ہے جب تک وہ قرآن سے ثابت نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معاملے میں مجھے اور آپ کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ ہرگز ہرگز قرآن سے ہٹ کر کسی اور کتاب کی پیروی کر سکتے نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی پیروی بھی نہ کی جائے، تو حدیث نبی پاک کے ارشادات ہیں جن میں قرآن کی تفسیر ہے، اسی قرآن کو واضح کیا گیا ہے، حدیث ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کے ارشادات سے قرآن احکام ہم پر واضح ہوتے ہیں، اور اگر حدیث کو چھوڑ دے تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ اس کی کئی بار مثالیں دے چکا ہوں، چونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے موقع کے لحاظ سے پھر بات کرنا ضروری ہے۔ مثلا قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتنی بار قائم کرو، کس طرح پڑھو، نماز کی کیا ترکیب ہے، ساری چیزیں قرآن میں تفصیل سے ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ صبح و فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، ان کی تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی نہیں۔ اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ قرآن میں ہمیں یہ تفصیل بھی نہیں ملتی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دیں یا نہیں، پیاس لگے تو پانی پی لیں یا نہیں، کوئی ہمیں بلائے تو اس کو جواب دیں یا نہیں، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کریں، ہنگامی حالت ہو جائے، کوئی معاملہ نازک ہو جائے تو کیا کریں، یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ بھول جائیں تو کیا کریں، بجائے دو سجدوں کے ایک سجدہ کر لیا، ایک رکوع نہیں کیا، سلام پھیر دیا، دوسری رکعت میں پڑھنی چاہتی، یہ اس وقت کیا کیا جائے، یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ یہ تفصیل کہاں ملتی ہے، حدیث شریف میں۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا، مگر اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے ایک ایک بات کھول کر بیان نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب تک قرآن کے محتاج رہیں اس وقت تک نبی پاک کے بھی محتاج رہیں۔ اگر نبی کا دامن چھوڑ دیں، نبی کے ارشادات کو چھوڑ دیں، تو پھر ہم قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے نہیں ہیں۔ قرآن میں حکم ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کتنی چوری پر کاٹا جائے، کتنا ہاتھ کاٹا جائے، پہلی چوری پر کون سا ہاتھ کاٹا جائے، دوسری چوری پر کون سا کاٹا جائے، تیسری چوری پر کیا کاٹا جائے، یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وابستہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہم نبی پاک سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا، ہم جب تک قرآن کے محتاج ہیں نبی پاک کے بھی محتاج ہیں، اور نبی پاک کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ سکتے نہیں، نہ ہی قرآن سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے مفہوم کو ثابت کر سکتے نہیں۔ یہ تین رکعتیں ہیں مغرب کی، ان کا ثبوت آپ قرآن سے پیش کر سکتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے مفہوم کو ثابت کر سکتے نہیں۔ یہ تین رکعتیں ہیں مغرب کی، ان کا ثبوت آپ قرآن سے پیش کر سکتے ہیں؟ جب کوئی دو رکعت ہے، کوئی چار، یہ تین کیوں ہو گئی مغرب کی، اس کا کیا ثبوت پیش کریں گے آپ قرآن سے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کی تفصیل ہیں، قرآن کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمیں جس منہ سے قرآن ملا ہے اسی منہ سے حدیث ملی، جس منہ سے حدیث ملی اسی منہ سے قرآن ملا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں ہم لوگ کوئی شبہ کریں، تو پھر ہم قرآن کو قرآن کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہم قرآن ہونے کا دعویٰ اس کے لیے، اس کتاب کے لیے کب کرتے ہیں؟ جب نبی پاک پر یقین کرتے ہیں، ورنہ اس قرآن کے قرآن ہونے کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اسی لیے تو اس کو قرآن مانتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن نہ فرماتے تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہوتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرنے والے غلطی پر ہیں۔ ہاں ایک بات یہاں یہ کر دوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، کچھ حدیثیں موضوع ہیں، گڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں میں بتا دوں کہ علماء نے ان کی چھانٹی کر دی۔ ایسے سخت اصول بنائے ہیں کہ ان اصولوں کے بعد کسی غلط بات کو حدیث تسلیم کیا جا سکتا نہیں. حدیث کی کتنی قسمیں ہیں وہ علماء نے مقرر کی ہیں. اسماء الرجال کا پورا ایک فن, ایک ایسا فن مسلمانوں کا ایجاد ہے جس پر آج تک دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں کہ 5 لاکھ بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی تاریخ محفوظ ہے. اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے تو اس کا بیان بھی موجود ہے, اور کسی جھوٹے کے بارے میں روایت آ جاتی ہے کہ اگر کسی حدیث کسی ایسے شخص نے بیان کی جو جھوٹ بول سکتا ہے, اس حدیث سے کوئی حکم لیا جاتا نہیں. اس سے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث کے معاملے میں علماء نے بڑے سخت قوانین بنائے اور چھانٹی کر دی ہے. اب اس کے بعد ہمیں کوئی شبہ کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے, کس پائے کی حدیث ہے. تو وہ لوگ جو اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب تک علم نہ ہو اپنی زبان دراز نہ کریں. نئے فرقے جو نکلے ہیں ان میں ایک فرقہ نکلا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے, کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو حدیث کو نہ مانو. میں ان سے پوچھتا ہوں ان کے پاس قرآن کے قرآن ہونے کا ثبوت کیا؟ اگر نبی کی ذات کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو اس قرآن کے قرآن ہونے کو بھی ہم ثابت کر سکتے نہیں ہیں. تو حدیث قرآن کی وضاحت ہے. اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو قرآن کے حکم کے خلاف ہو, اس سے ٹکراتی ہو, متضاد ہو, تو ہم اس کو مانتے نہیں. ہاں اگر تطبیق کی گنجائش ہوگی تو اور بات ہے, نہیں ہوگی تو اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو ایسے معاملے میں جبکہ اتنے سخت قوانین ہوں پھر عام لوگوں کا انکار کرنا یہ غلط ہے. جو ایسا کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں, اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت پہ خود نہیں ہوتا تو دوسروں کو کیا ہدایت دے سکتا. دوسری بات یہ فرمایا لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, کہ وہ انہیں پڑھ کر سنائے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی ہوئی ہے وہ امت کو پڑھ کے سناتے ہیں. اس سے ایک قانون مجھے اور آپ کو اور ملا, وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ, سلیقہ, آداب بھی ہمیں نبی پاک سے ہی لینا ہے. اس کو ہم اپنے طور پر پڑھ سکتے نہیں. جہاں زیر زبر نبی پاک نے پڑھی ہے ہمیں بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے. اس کی زیر زبر کو بھی ہم بدل سکتے نہیں. جس حرف کو جس طرح نبی پاک نے ادا کیا, جس حرکت, حرکت کے معنی زیر زبر پیش وغیرہ, اے اعراب جس کو کہتے ہیں, سائن, جس سائن کے ساتھ, جس حرکت کے ساتھ نبی پاک نے پڑھا ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا ہے. اور قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے, جس طرح کہ اس کے آداب سکھا دیے کہ آواز کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے, اس کو اس طرح نہیں پڑھنا کہ اس میں مخارج جو ہے یعنی حرف جہاں سے نکلتا ہے اس کی بجائے غلط پڑھا جائے, بلکہ قرآن کے آداب بھی نبی پاک سے ہی لینے ہیں. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ قرآن کو اپنے طور پر پڑھا جا سکتا نہیں ہے. جس طرح قرآن کے احکام ہمیں حضور نے سمجھائے ہیں, اسی طرح قرآن پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے تو نبی کی نعت بھی عبادت ہے. نبی کی نعت بھی عبادت ہے کیونکہ نبی کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ان کا ذکر کرنا عبادت نہیں, وہ بھی عبادت ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَةِ, اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. یہاں یہ عرض کروں کہ رحمان کے معنی ہیں بہت زیادہ رحمت والا. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں, اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. بہت مہربان, بہت زیادہ رحمت والا, جس کی نعمت سب کو گھیرے ہوئے ہو اور ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو. اس کی تفصیل میں یہ عرض کرنا ہے شان نزول, وہ یہ امام بغوی نے بھی اس کو لکھا, قتادہ مقاتل اور ابن جریج کا بیان انہوں نے نقل کیا کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے, میں اس وقت اس کو نہیں دہراؤں گا. جب قریش اور صحابہ کا صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا آپس میں کہ صلح نامہ لکھ لیا جائے, قریش مکہ اور صحابہ کے درمیان طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے صلح نامہ لکھ لیتے ہیں, تو صلح نامہ لکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی لکھو تحریر. اس وقت سہل بن عمر قریش کی طرف سے آیا, وہ بھی موجود تھا. حضور نے حضرت علی سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قریش نے یہ کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے, ہم رحمان کو نہیں جانتے, ہم تو یمامہ والے مسلمہ کذاب جس کو وہ رحمان کہتے تھے اس کو جانتے ہیں, ہم یہ جو آپ رحمان لکھوا رہے ہیں ہم رحمان کو نہیں جانتے, جس طرح پہلے لکھا کرتے تھے اسی طرح لکھو بسمک اللہم, جو پہلے تحریر لکھنے کا انداز تھا اس طرح لکھو, یہ جو نئی بسم اللہ آپ نے لکھوائی ہے اس میں رحمان کا لفظ ہے اور ہم رحمان کو جانتے نہیں. اصل میں ان لوگوں کو چونکہ علم نہیں تھا, وہ سمجھتے نہیں تھے, چنانچہ امام بغوی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان. جب آپ نے یا اللہ یا رحمان فرمایا تو ابو جہل نے یہ الفاظ سنے تو جا کر اپنے ساتھیوں کے پاس کہنے لگا, قریش کو جا کے کہنے لگا, مشرکوں کو کہنے لگا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو معبودوں کو پکار رہا, ہم سے تو کہتا ہے کہ ایک معبود ہے, اب خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہو یا رحمان, تو رحمان نام کا کوئی اور معبود بھی اس نے چن لیا ہے اس کو پکار رہا ہے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت اتری تھی قل ادعوا اللہ عابد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی, تو انہوں نے رحمان کو اللہ کے سوا کوئی اور جانا, حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے جس طرح ہم اسماء حسنی اللہ کے پاک ناموں میں اچھے ناموں میں اس کے ناموں میں سے اس کو ایک نام مانتے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس نام والی کوئی اور ہستی ہے, انہوں نے اس کو سمجھا نہیں اور انکار کیا. حضرت دیہات روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ رحمان کو سجدہ کرو, تو قریش نے کہا, کفار نے کہا کہ یہ رحمان کیا چیز ہے, رحمان کون ہے, تو آگے بیان ہو رہا ہے قل ہو ربی, اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ میرا رب ہے, وہ میرا رب ہے, پالنے والا ہے, پروردگار ہے, سسٹینر ہے, وہ میرا پالنے والا ہے. تم رحمان سے مراد کوئی اور سمجھ رہے ہو, یہ اللہ ہی کا نام ہے, یہ اسی کی شان ہے کہ وہ بہت زیادہ رحمت والا ہے, بڑا مہربان ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. یہ نہ سمجھ لینا کہ رحمان جو ہے وہ کوئی الگ ہے, جس طرح میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو یہ رحمان میرے رب ہی کا نام ہے اور اس کے سوا کسی کی بندگی پوجا نہیں ہے. جب آپ نے یہ وضاحت فرمائی تو ان کو یہ پتا چلا, ورنہ وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ رحمان جو ہے یہ کوئی اور معبود ہے, تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں اللہ کے پاک ناموں کے بارے میں یہ وضاحت سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کے ناموں میں کسی کو شریک کرتا ہو تو وہ بھی مشرک ہے. اب میں یہاں پر ضرور ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم قرآن میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو رؤوف اور رحیم کس کے نام ہے, ذرا اونچی کہیے گا, اللہ کے. اور قرآن میں نبی پاک کا ذکر بھی آیا, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. وہی الفاظ جو اللہ کے لیے ہیں وہی الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہیں. تو کیا یہاں ناموں میں شراکت ہو گئی؟ نہیں, کیونکہ اللہ کا رؤوف ہونا اس کی شان کے مطابق ہے, نبی پاک کا رؤوف ہونا اللہ کی عطا کی ہوئی, اللہ نے جو نبی پاک کو شان عطا کی ہے اس کے مطابق ہے. اللہ رحیم ہے ذاتی طور پر, نبی پاک رحیم ہے اللہ کے کرنے سے. اگر اللہ حضور کو رؤوف اور رحیم نہیں بناتا تو حضور رؤوف اور رحیم ہو سکتے نہیں. بات سمجھ میں آئی ہوگی. تو اللہ کا ہر کمال ہر وصف ذاتی ہے, وہ ہرگز ہرگز کسی کا دیا ہوا نہیں. اور مخلوق کے پاس جو کمال ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, ذاتی اور عطا کیا ہوا برابر نہیں ہوتا. جب برابر نہیں ہوتا تو پھر شرک بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کو ان دونوں لفظوں سے کافی تسلی نہ ہوئی ہو, میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے, پھر مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا ایک مرتبہ پھر کہیے گا، اس کے معنی ہیں اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اور ساتھ میں ہی آپ کہہ دیتے ہیں برتن پاک ہے، جگہ پاک ہے، کپڑا پاک ہے، خود کو بھی آپ پاک کہتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت آپ سارے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ سب پاک ہیں یا نہیں؟ ذرا اونچی، کوئی شبہ ہے آپ کو؟ آپ سب کہہ رہے ہیں بدن پاک، جگہ پاک، کپڑا پاک، خود کو بھی پاک کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے، تو کیا برابری ہو گئی؟ نہیں، اللہ کا پاک ہونا اور شان سے ہے، میرا آپ کا پاک ہونا اور حال سے ہے اور معنی میں ہے، دونوں میں برابری نہیں. اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا سمیع و بصیر کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اور انسان کے بارے میں بھی فرمایا سمیع و بصیر کہ ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. سمیع و بصیر کا لفظ انسان کے لیے بھی آیا، سمیع و بصیر کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا، مگر دونوں کی حالت، دونوں کی شان، دونوں کا مقام، دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہے. بڑا فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ ہم سمجھ سکتے نہیں، اللہ کی شان کو ہم سمجھ سکتے نہیں. اللہ کا سننا دیکھنا اور ہے، میرا آپ کا سننا دیکھنا اور ہے، ہم سنتے دیکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، ہم سمیع و بصیر ہے اللہ کے عطا سے، اور اللہ سمیع و بصیر کسی کی عطا سے نہیں ہے، وہ ذاتی طور پر ہے. اس کی صفتیں بھی لامحدود ہے، لامتناہی ہے، ختم ہونے میں آتی نہیں، محدود ہو سکتی نہیں ہے. تو پتا چلا جو لوگ صرف لفظوں پر برابری کا اور شرک کا الزام لگاتے ہیں وہ غلطی کرتے. صرف لفظوں کے اطلاق سے برابری نہیں ہوتی جب تک اس کے حقیقی معنی اور وہی مفہوم مراد نہ لیا جائے. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. رحمان کسی بندے کو، کسی مخلوق کو نہیں کہا جا سکتا. ہمارے ہاں یہ بیماری ہے اکثر، کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو صرف رحمان کہہ کے بلاتے ہیں، رحمان بھائی، اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. عبد الرحمان ہی کہنا چاہیے، اسے صرف رحمان کہنا درست. مثلا کسی پشاور کا نام عبد الرحمان ہو تو وہ بیگم رحمان کہلاتی ہے، تو اس کو بیگم عبد الرحمان کہلانا چاہیے، صرف بیگم رحمان نہیں کہلانا چاہیے. تو یہ خیال رکھنا چاہیے، کچھ نام ایسے ہیں جو ہرگز کسی کے ساتھ پکارے جا سکتے نہیں. ویسے جو بھی نام اللہ کے نام پر رکھا ہے، مثلا عبد الرزاق رکھا ہے، تو صرف رزاق نہ کہیں، عبد الرزاق کہیں، عبد الستار کہیں، عبد الغفار کہیں، صرف غفار، ستار، رزاق کہنا درست نہیں ہے. اور کچھ دوست اس کو بگاڑ بھی لیتے ہیں، ستار کو ستاریا بنا لیا، غفار کو غفاریا بنا لیا. اس طرح کرنا یہ بے ادبی ہے، سخت غلطی ہے، اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی بہت زیادہ رحمت والا ہے، رحمان اسی کا نام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بھی فرما دیا. لیکن کفار مکہ قریش جو تھے وہ رحمان کو جانتے نہیں تھے، اور اللہ فرما رہا ہے وہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. ان سے پوچھو تو صحیح، یہ سب کچھ کس کی عطا ہے، یہ مہربانی کس کی ہے، یہ تم پر سب کچھ جو تمہیں ملا ہوا ہے کس کی برکت سے ملا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہو. تو پتا چلا جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں وہ تو ہیں کافر، اور اگر مسلمان کہلانے والے بھی ایسا کریں تو پھر ان کو سوچ لینا چاہیے وہ کس حال میں ہیں. آج ہمیں بھی اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس رحمان و رحیم نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کی مہربانی کے منتظر ہیں، تو بتائیے کیا ہم رحمان کے منکر نہیں ہو رہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. آج ہمارے لیے غیر مسلم، خواہ وہ امریکہ ہو، برطانیہ، جاپان، فرانس، چائنا، جو بھی ہوں، آج ہمارے لیے یہ بڑے اہم ہو گئے، اور ہمیں اللہ کی، رحمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ہم بھی غلطی پر ہیں یا نہیں؟ علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور کافری کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ کافر ہونا نہیں کہ خدا کے دشمنوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور خدا سے نا امید ہوئے ہوئے؟
تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آج ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو ہم بھی انہی کافروں جیسے طریقے والے ہو جائیں گے, اور مسلمان کو کافروں کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے, بلکہ ہم تو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا مطلب کہ وہ گروہ, وہ بڑی جماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر ہے. صحابہ جماعت تھے, نبی پاک کے طریقے پر تھے, ہم آگے انہی کے پیروکار ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں, قرآن اور حدیث کی بجائے دوسرے طریقے اختیار کر لیں, تو پھر ہم لوگ بھی مسلمان کہلانے میں درست ہو سکتے نہیں. انہوں نے پوچھا کہ یہ رحمان کیا ہے؟ فرمایا قل ھو ربی, میرے ابھی فرما دیجئے وہ میرا رب ہے. کون ہے وہ؟ میرا رب ہے, پالنے والا, پروردگار. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنا یہ ہرگز درست نہیں. جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے ہیں, کسی طرح بھی اس کی پوجا کرتے ہیں, وہ مشرک ہیں. وہ کون ہے؟ ذرا اونچی کہیے گا. ہم نبی پاک کو, اولیاء کرام کو, آگے لے آئے ہم کو, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء کرام کو ہرگز ہرگز خدا کا شریک نہیں مانتے, نہ ہی ان کی عبادت کرتے ہیں. ہم عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو جانتے ہیں. اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت کرتے, ذرا اونچی کہیے گا, نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے, لا الہ الا ہو صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں, کسی کی بندگی نہیں. اور اگر کوئی کرے تو کیا وہ موحد رہے گا؟ عقیدہ توحید میں درست رہے گا؟ نہیں. تو جب وہ عقیدہ توحید میں درست نہیں رہے گا, تو پھر مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح بھی عبادت کرنے والا, کسی کو معبود سمجھنے والا اللہ کے سوا وہ شخص ہرگز ہرگز مومن نہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سوا کسی کو کسی طرح عبادت کے لائق مانتے نہیں ہیں. جب ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی, تو اب ہمیں قبر کو جاری کہنا یا یہ کہنا کہ نہیں جی ہم پتہ نہیں کس کس کی پوجا کرتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط ہوں گی. ہم لوگ نہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں, نہ قبر والوں کی پوجا کرتے ہیں. ہم تو زندہ کی, کسی زندہ شخص کی بھی پوجا نہیں کرتے. اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہمارے نزدیک کسی طرح درست نہیں ہے. علیہ توکلت وإلیہ متاب, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے. کس کی طرف لوٹنا ہے ہم نے؟ جب کوئی وفات پاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے, لوٹنا ہے, پلٹنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم نے کلمہ جب پڑھا نا, کلمہ طیبہ, تو اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ لا. کیا ہے لفظ؟ نفی. لا الہ, نہیں کوئی معبود. الہ کے معنی عبادت کے لائق, ورثی آف ورشپ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الا اللہ بعد میں کہتے ہیں, پہلے دوسرے معبودوں کی نفی کرتے ہیں. ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو معبود ماننے سے پہلے ہم باقی تمام معبودوں کی نفی کرتے ہیں, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ہرگز 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 نہیں مانتے. ہم نے پہلے لا الہ کہا کہ کوئی اور معبود نہیں, پھر الا اللہ کہا, کیونکہ نو کے بعد بتا جائے تو ایکسپشن ہو جائے. کوئی ہو معبود سمجھ کر پکارتے نہیں. معبود سمجھ کے پہلی چیز ختم, دوسری چیز ثابت. لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, مگر اللہ. تو ہم نے پہلے باقی تمام معبودوں کی نفی کر کے اللہ کا اس بات کیا ہے. تو اب اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم دوسروں کی پوجا کرتے ہیں, تو گویا اس نے ہمارے کلمے کو سمجھا نہیں, اس نے ہمارے کلمے کو جانا نہیں. ہم اسے یہ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں مشرک کہنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم نے تو پہلے ہی تمام معبودان باطلا کی نفی کر کے اللہ کو مانا ہے. اللہ اکبر. پہلے باقی سب باطل معبودوں کی نفی کی ہے تو اس حقیقی معبود کا ہم نے اس بات کیا ہے اس کو مانا ہے, تو اب اس کے بعد ہم پر قبر پجاری یا دوسرے پجاری ہونے کا کوئی الزام نہیں دے سکتے. ہم قبر والوں کی تعظیم کرتے ہیں, قبر کو چوم لیتے ہیں, یہ دوسری بات ہے, مگر ہم کسی قبر کی یا قبر والے کی پوجا ہرگز نہیں کرتے. کسی کو اللہ کے سوا کوئی ہو معبود سمجھ کر پکارتے نہیں, معبود سمجھ کر مدد نہیں مانگتے. ہاں نبی ولی کو جو ہم پکارتے ہیں تو عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں پکارتے, معبود سمجھ کر نہیں پکارتے, اللہ کا پیارا معبود سمجھ کر پکارتے ہیں. معبود سمجھ کر پکاریں اور معبود سمجھ کر مدد مانگے تو تب شرک ہوگا, اور ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے یا مانتے نہیں ہیں, اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا. تلوار پر تیر پر بھروسہ نہیں کرتے, ہم تو تعویذ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے. تعویذ میں جو نام اللہ کا لکھا ہے اس اللہ پر ہی ہمارا بھروسہ ہوتا ہے. دوا پر بھی بھروسہ نہیں کرتے, دوا کو دوا کے اندر شفا رکھنے والا اللہ ہے اسی پر بھروسہ کرتے. دیکھیں نا آپ لوگ تلوار پکڑ لیتے ہیں میدان جنگ میں, تو آپ کا بھروسہ تلوار پر ہے یا اللہ پر ہے؟ اگر اللہ تلوار سے کاٹنے کی صلاحیت چھین لے تو آپ کیا کر لیں گے؟ بندوق کی گولی آپ چلائیں مارنے والا کون ہے؟ وہ گولی اثر نہ کرے اللہ اس بندے کی زندگی رکھ لے. تیر وارث شاہ صاحب نے نہیں فرمایا تیر میں آپ پڑھتے نہیں, ڈگ پہن آسمان تو نہیں مرتے, قائم جنا دے رزق دیا تیریاں نے. آسمان سے بھی گر کے وہ نہیں مرتا جس کا رزق باقی ہے. آسمان سے گرا تو وہ نہیں مرے گا اگر اس کا رزق باقی ہے. تو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے آپ بھی کہتے ہیں, تو مارنے والا اور زندہ کرنے والا کون ہے؟ ذرا اونچی کہیے گا, اللہ. تو پھر پتا چلا اسی پر بھروسہ ہے. دوا میں شفا رکھنے والا وہ, کلام میں اثر رکھنے والا وہ, بندے میں قوت رکھنے والا وہ, اپنے پیاروں میں برکت رکھنے والا بھی وہی ہے. اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر جاتے ہیں, ہرگز شریک یا عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں جاتے. تو اس بات کو آپ یقین رکھیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے نہیں. اس کے بعد کافروں کا وہ مطالبہ کہ اگر یہ قرآن جو ہے جس کو تم پڑھتے ہو تو اس سے پہاڑوں کو چلا دو, زمین کو کشادہ کر دو, یہ پہاڑ جو ہیں یہ چلے جائیں اور ساری زمین میدان بن جائے, ہم کھیتی باڑی کریں, یہاں چشمے ابل آئیں, اور مردوں سے ہماری باتیں کراؤ. پہلے لوگ جو مر گئے ہیں 50 سال پہلے ان سے ہماری باتیں کراؤ, وہ آ کر آپ کی تصدیق کر دیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے. پھر فرمائشی معجزوں کا ذکر آیا کہ انہوں نے پھر فرمائشیں کی, تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ کروں گا. اس وقت اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر میں ذکر کرتا رہا تو پھر دیر ہو جائے گی. اس آیہ شریفہ کا خلاصہ پھر سن لیجئے, وہ یہ کہ اے حبیب آپ کو اس امت کی طرف بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری. ایک تو ختم نبوت کا بیان ہوا اور یہ امت آخری امت ہے, اس کے بعد قیامت ہے, کوئی اور امت نہیں. اور نبی پاک جو وحی ان کی طرف ہوئی وہ پڑھ کر سناتے ہیں, تو قرآن کے احکام بھی نبی سے ملے ہیں اور قرآن پڑھنے کا سلیقہ طریقہ بھی نبی سے ملا ہے. اور جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں, حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان کوئی اور نہیں, یہ اللہ ہی کا نام ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہمیں معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے, اور بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہے, اور اسی کی طرف ہم سب نے پلٹنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سلام مصطفیٰ جان رحمت لا تو سلام شمع بزم ہدایت لا تو سلام شمع بزم ہدایت لا اللہ کی پبن اس خدا پاتی صورت لا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا تو سلام شمع بزم شمعِ بزمِ ہدایت پہلا تو سر دور ہو نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت کا کو سلام مصطفیٰ جانے
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم درشي قري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد وصلاة کے بعد گزشتہ جمعے اس آیت کا خلاصہ پیش کیا تھا جس کی آج کچھ تفصیل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں, یعنی پہلے اس امت سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں, کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ. کیا علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. قل ہوا ربی لا الہ الا ہو آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔
اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے، جتنے بھی مردہ لوگ ہیں باتیں کرتے، تب بھی یہ کافر نہ مانتے۔
وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا،
بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا،
تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا۔
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ،
اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی۔
حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ،
یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔
ان اللہ لا یخلف المیعاد،
بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ترجمہ کے بعد تفسیر کے سلسلے میں پہلی بات جو عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس امت میں بھیجا گیا ہے جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ اسلام کا ایک عقیدہ ہے جو اس کا منکر ہے، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ قادیانیوں نے خاتم کا معنی آخری نہیں مانا، ان کے نزدیک خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا کسی طرح بھی انکار کیا، ان کے لیے امت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے ہرگز مسلمان نہیں ہیں، اور جو مسلمان کہلا کر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، دین سے پھرنے والا ہے، اور ایسے کی سزا قتل ہے، کیونکہ دنیا کے ہر قانون میں باغی اور غدار کی سزا قتل ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے قرآن کریم کے شروع میں جہاں بیان فرمایا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، آپ اس میں بھی اگر غور کریں تو بیان ہوا،
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ،
اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کا لفظ ہے، اس کے بعد بعدک کا کوئی لفظ نہیں کہ تمہارے بعد بھی جو اترے گا، ایسا کوئی لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول ہوئے اور ان پر وحی ہوتی رہی، بعد کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس کے بعد کیا الفاظ ہیں،
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا
کہ میں اور آپ یہ جان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز ہرگز کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا. ایک قادیانی سے گفتگو میں, جبکہ وہ اپنے مرزا کی بہت تعریف کر رہا تھا, اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے مرزا پر وحی آتی تھی؟ اس نے کہا جی آتی تھی. تو اس سے پوچھا کہ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں مانتے ہیں, جو وہ حکم دیتے تھے ہم پیروی کرتے ہیں. میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں. میں نے کہا قرآن کے شروع میں اللہ نے فرما دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ ایمان والوں کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں جو نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور ان سے پہلے اترا. یہاں بات کا ذکر نہیں ہے, اور تم کہہ رہے ہو بعد میں وہی آتی تھی اور مانتے تھے, تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اس سے اس کا جواب نہیں ہو سکا. اس نے کہا جی میں پوچھ کر بتاؤں گا. وہ اس وقت کا پوچھنے گیا ہوا ہے, برسوں ہو گئے آج تک پلٹ کر نہیں آیا. تو قرآن کے شروع میں یہ چیز بیان ہو گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اور نزول وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب نبوت نبی پاک کی ذات پر ختم ہے. قیامت تک نبی پاک کی نبوت کا زمانہ ہے. کوئی اور نبی منصب نبوت پر فائز ہو کر ہرگز نہیں آئے گا, نہ کسی نبی کے تحت آئے گا. ذلی یا بروزی جس کو کہتے ہیں انہوں نے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں, اسی طرح تحذیر الناس میں دیوبند کے مدرسہ کے بانی کہلانے والے قاسم نانوتوی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے, یہ معنی عوام کے نزدیک ہے. اہل علم, اہل فہم, سمجھدار لوگوں کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی آخری نبی ہونے کا انکار کیا, جس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ دیا, یعنی ان کے کافر ہونے کا بتایا کہ یہ ایسی بات کر کے کافر ہو گئے. آج سارے دیوبندی ختم نبوت کے لیے دعوے دار بنے ہوئے ہیں, بلکہ مجلس تحفظ ختم نبوت بنا کر یا تحریک ختم نبوت چلا کر اپنے طور پر دنیا میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں اور ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. تو ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم قادیانیوں کو کافر کہتے ہو, تو پھر تمہارے نانوتری نے جو خاتم النبیین کے منقول متواتر معنی جو شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں اس کا انکار کیا ہے, تم اس کو کافر کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس کا جواب دے سکتے نہیں. وہ کہتے ہیں خاتم ہونا افضلیت مراد ہے, اس سے نبی کا افضل ہونا مراد ہے. حالانکہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ اس وقت پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے, جس کا نام بٹو ہے, منظور احمد بٹو, یہ قادیانی گھرانے کا فرد ہے. اس کے بارے میں اکثریت کا یہی کہنا کہ یہ خود بھی قادیانی ہے لیکن چھپا ہوا ہے. اس کا باپ جب مرا اس نے جنازہ نہیں پڑھا, اگر پڑھ لیتا تو پھر اس کی وزارت خطرے میں پڑ جاتی. وہ یہ ثابت کر دیتا کہ اس نے کافر کا جنازہ پڑھا, لیکن اس کا جنازہ ریڈیو ٹیلی ویژن وغیرہ پر بتایا گیا, سنایا گیا کہ جی جنازہ پڑھا جا رہا ہے, اور جنازہ پڑھانے والا بھی جس کو یہ مربی کہتے ہیں اس نے پڑھایا. اخباروں میں آیا کہ وزیر اعلیٰ نے خود جنازہ نہیں پڑھا, لیکن خود اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے بھی, آپ کے ملک کے صدر نے بھی, قومی اسمبلی کے ممبروں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی فاتحہ خوانی کی, اس کی تعزیت کی. اگر کافر کو کافر جانتے ہوئے اس کی تعزیت کی جائے, اس کے لیے فاتحہ خوانی کی جائے, اس کی مغفرت کی دعا کی جائے, تو ایسا کرنے والا خود کافر ہو جاتا. لیکن جتنے بھی یہ تحفظ ختم نبوت والے ہیں, آپ نے کسی کا بیان اخبار میں نہیں پڑھا ہوگا, تو ان سے یہی پوچھنا ہے کہ ان کے وہ دعوے کہاں گئے. اور صدر صاحب نے جو یہ حرکت کی, تو ان میں سے کسی نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا تو یہ کہا تھا میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں, اس کے بعد آخری نبی نہ ماننے والے کے لیے فاتحہ خوانی کرنا, تو کیا یہ اپنے عہدے کے خلاف کرنا ہے یا نہیں, قانون کے خلاف کرنا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کے باوجود آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کے یہ دعوے صرف زبانی کلامی ہیں. یہ لوگ بھی جب تک خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے, اور جو اس کا منکر ہے اس کو کافر نہیں کہتے. اس وقت تک فتویٰ یہی ہے الرضا بالکفر کفر، جو کسی کے کفر پر راضی ہے وہ بھی کافر ہو جاتا. کافر کو کافر نہ کہنا، لوگ کہتے ہیں جی کسی کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتا وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے. تو پھر اس طرح کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتا کسی وقت وہ کافر ہو جائے. یہ کون سا اصول ہے؟ کافر کو جب اس کا کفر ظاہر ہو جائے گا تو اس کو کافر کہنا ضروری ہوگا. اگر چھپی ہوئی بات ہے تو اور مسئلہ ہے، لیکن جب کوئی کسی کا کفر ظاہر ہو جائے پھر اس کو کافر کہنا یہ ضروری ہو جائے گا، ورنہ پھر ہم اپنا اسلام کیسے ثابت کریں گے. تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے. یہ لوگ وہی مثال ہے کہ کھانے کے اور دکھانے کے اور گندم نما جو فروش ہیں، دکھاتے اپنے آپ کو کچھ ہے، ان کی حقیقت کچھ ہے. ہم لوگوں کا کسی سے ذاتی طور پر کوئی جھگڑا نہیں. یہ ختم نبوت کا مرحلہ وہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب یہ تحریک چلی تو کتنی قربانیاں دیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس اسلامی قانون کو ملک کے قانون کا درجہ بھی حاصل ہو گیا. حالانکہ ہمارا جو آئین ہے وہ پوری طرح اسلامی آئین نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی مانے یا مجدد مانے وہ مسلمان نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیندار انجمن کے نام سے کورنگی 3.5 نمبر میں ایک تنظیم کراچی میں بھی موجود ہے، اور یہ بھی قادیانیوں کی تنظیم ہے. نام دیندار انجمن رکھا ہوا ہے، یہ بھی قادیانیوں کی تنظیم ہے. اور مرزا قادیانی کا جو خلیفہ تھا صدیق چند بیسوار، اس نے یہ انجمن بنائی تھی. اس کی نشانی بھی میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ہری پگڑیاں باندھتے ہیں اور گیروے رنگ کا چوگا لیتے ہیں، اوپر جبہ سا اوڑھتے ہیں. تو یہ لوگ بھی قادیانی ہیں اور اخباروں میں اپنے آپ کو دیندار انجمن ثابت کر کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج بھی کراچی کے جنگ اخبار میں ان کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی وہ درس قرآن دے گا ان کا جو بڑا ہے. تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ بھی پکے قادیانی ہیں، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس آیہ شریفہ میں بھی جو آج تفسیر کے تحت بیان ہو رہی ہے، یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 30 ہے 30، اس میں بھی یہی بیان ہوا کہ آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا گیا. نبی پاک کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں. اس میں یہ وضاحت ہو گئی کہ اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور مرزا قادیانی کو جو لوگ نبی مانتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس امت کا نبی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کا پیروکار بتاتے ہیں. تو ان لوگوں نے گویا قرآن کے خلاف کیا، اور جو قرآن کا منکر ہے اس کے خلاف کرتا ہے وہ اپنے اسلامی دعوے میں کسی طرح بھی سچا ہو سکتا؟ ذرا اونچی کہیے گا، نہیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو، ہم لوگ قرآن اور حدیث کے پابند ہیں، ان حکومتوں کے پابند نہیں ہیں. اگر کوئی حکام یا حکمران قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا، بلکہ کوئی عالم یا مفتی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے گا، تو ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ مرزا قادیانی کے بارے میں اگر تفصیل پڑھنا چاہیں تو علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی سے لے کر اب تک متعدد علماء نے کتابیں لکھی، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کو مناظرے کی دعوت دی، مگر وہ سامنے نہیں آیا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تو میرے سامنے نہیں آیا، مناظرے کے لیے نہیں آیا، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر تیری بدترین موت ہوگی. چنانچہ پخانے کے اندر یہ مرزا مرا اور یہ سامنے ہرگز نہیں آیا. اور اس نے جو باتیں کی ہیں، اگر وہ کفریات آپ کو سنائے جائیں تو آپ کو پتا چلے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدکاری کا الزام لگایا. یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے مرد ہونے کا مجھے ثبوت دیا، چنانچہ مجھے حمل ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اس سے بدفعلی کی. کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا، 10 مہینے مجھے حمل رہا، پھر مجھ میں سے میں ہی پیدا ہوا، تو میں ولد میں ہوں. کیا اس طرح کی باتیں کرنے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو آگے جو اس کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے پاس کی باتیں ہیں. تمہارے پاس کی باتیں کوئی تمہارے لیے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عقل اور سمجھ دی ہے، اور ایمان والوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کافر و مرتد تھا. جو اس کو نبی یا ولی مانے وہ بھی پکا بےمان، مرتد، کافر، واجب القتل ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تو آپ لوگ اس معاملے میں کسی شک شبے میں نہ پڑیں. اس نے ایسی ایسی بکواس کی ہے, اگر ان کی تفصیل آپ کو سناؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں. لیکن افسوس کہ آج کلیدی عہدوں پر, بڑے بڑے عہدوں پر اور جگہ جگہ حکومت میں یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت کو صرف پیسے سے غرض ہے, اس کرسی بچانے سے غرض ہے. ان لوگوں کو انجام یاد نہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قادیانیوں کی حمایت کرنا بھی ایمان سے خارج ہونے والی بات ہے. جو قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو بچا سکتا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم, اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری ہیں. کیا مطلب کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے اگر نبوت کا اعلان کیا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے بھی نبی آئے ہیں, اپنے اپنے وقت پر وہ نبوت کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں, اور تم ان کا ذکر جانتے ہو, سنا ہوا ہے تم نے, پہلی امتوں کا حال بھی تم لوگوں پر کھلا ہوا ہے. تو میں نے اگر نبوت کا اعلان کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم لوگ اللہ کے نبیوں کا ذکر سنتے رہے ہو, یہ کوئی انوکھی نبوت نہیں ہے. جس طرح پہلی امتیں آئیں اللہ نے ان میں نبی بھیجے, مجھے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے, تو تم میری نبوت کا انکار کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور جو اللہ کے نبی کا انکار کرے وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتا نہیں ہے. یہ اصل میں کافروں نے جو انکار کیا تھا نبی پاک کی نبوت کا, طرح طرح کی باتیں کی تھی کہ نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار وڈیرے کو بناتا, اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو کسی مالدار جاگیردار کو بناتا, نبی بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا, یہ انسان کیسے آ گیا, طرح طرح کی باتیں کی. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو, کیا پہلے نبی نہیں آئے؟ ہر امت میں نبی آیا, مجھے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجا گیا, اب یہ ساری میری امت ہے, اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے. اور پہلے نبی بھی اللہ کا پیغام لائے پہنچاتے رہے, اور مجھے بھی حکم ہے کہ میں میری طرف جو وحی ہوئی ہے وہ تمہیں پڑھ کر سناؤں. لیکن تم اس کے باوجود وہم یکفرون بالرحمن, رحمان کے منکر ہو رہے ہو, اللہ کا انکار کر رہے ہو. تو یہ یہاں پر وہم یکفرون بالرحمن آیا ہے, اس میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. لفظ خلق نے بتا دیا کہ پہلے تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں, قد خلق من قبلہا اممن, کہ اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے اب وہ دین منسوخ ہو گئے ہیں, دین موسوی دین عیسوی جتنے بھی تھے وہ اب جاری نہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتاب لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی, حضور یہ تورات ہے. حضور نے ان کے ہاتھ سے لے کر اس کو ایک طرف رکھ دیا, فرمایا آج اگر موسیٰ بھی ہوتے تو وہ قرآن کی پیروی کرتے. کیا مطلب کہ اب پہلی کتابیں نہیں چلیں گی, اب صرف قرآن کا حکم چلے گا, کیونکہ قرآن نے باقی کتابوں کو ختم کر دیا, اور میری نبوت نے باقی نبیوں کو, اور میرے دین نے پہلے دین کو ختم کر دیا. اب صرف دین اسلام جو میں نے میرے ذریعے تم کو پہنچا ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو ان کو قرآن کی پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا. تو اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے, ہم لوگ جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں پرانی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے, تو کیا قرآن کافی نہیں ہے ہم کو؟ قرآن تمام کتابوں کا, تمام صحیفوں کا جامع ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ ہم پہلی کتابوں کے بارے میں جستجو کریں, کیونکہ اول تو وہ صحت کے ساتھ موجود نہیں. ہر 100 سال کے بعد انجیل جو چھپتی ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے, اور تورات کا کوئی اصلی نسخہ دنیا میں موجود نہیں, باقی کتابیں جو ہیں ان کے بارے میں کوئی یقین نہیں. تو قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب کو دیکھنے یا پڑھنے کی ضرورت, ذرا اونچی کہہ دیجئے, نہیں ہے. اب صرف قرآن ہے, اور اس قرآن میں تمام احکام موجود ہیں, یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, سرچشمہ ہدایت ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب سے ہدایت لی جا سکتی نہیں. جو ہوگی اس کی اتباع میں ہوگی, جو اس کی اتباع میں نہیں, مثلا حدیث ہے, ہم اس کو قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں. اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں جب تک وہ قرآن سے ثابت نہ ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس معاملے میں مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ ہرگز ہرگز قرآن سے ہٹ کر کسی اور کتاب کی پیروی کر سکتے نہیں. اب اگر کوئی کہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی پیروی بھی نہ کی جائے, تو حدیث نبی پاک کے ارشادات ہیں جن میں قرآن کی تفسیر ہے. اسی قرآن کو واضح کیا گیا ہے, حدیث ہرگز قرآن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ نبی پاک کے ارشادات سے قرآن احکام ہم پر واضح ہوتے ہیں, اور اگر حدیث کو چھوڑ دیں تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے نہیں ہیں. اس کی کئی بار مثالیں دے چکا ہوں, کیونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے موقع کے لحاظ سے پھر بات کرنا ضروری ہے. مثلا قرآن میں حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کتنی بار قائم کرو, کس طرح پڑھو, نماز کی کیا ترکیب ہے, ساری چیزیں قرآن میں تفصیل سے ہمیں ملتی نہیں ہیں. صبح فجر کی کتنی رکعتیں ہیں, ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں, عصر کی کتنی رکعتیں ہیں, مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں, عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں, ان کی تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی نہیں. اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ قرآن میں ہمیں یہ تفصیل بھی نہیں ملتی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دیں یا نہیں, پیاس لگے تو پانی پی لیں یا نہیں, کوئی ہمیں بلائے تو اس کو جواب دیں یا نہیں, کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کریں, ہنگامی حالت ہو جائے, کوئی معاملہ نازک ہو جائے تو کیا کریں, یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. بھول جائے تو کیا کریں, بجائے دو سجدوں کے ایک سجدہ کر لیا, ایک رکوع نہیں کیا, سلام پھیر دیا, دوسری رکعت میں پڑھنی چاہتی, یہ اس وقت کیا کیا جائے, یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. یہ تفصیل کہاں ملتی ہے, حدیث شریف میں. اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا, مگر اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے ایک ایک بات کھول کر بیان نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب تک قرآن کے محتاج رہیں اس وقت تک نبی پاک کے بھی محتاج رہیں. اگر نبی کا دامن چھوڑ دے, نبی کے ارشادات کو چھوڑ دے, تو پھر ہم قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل کر سکتے نہیں. قرآن میں حکم ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کتنی چوری پر کاٹا جائے, کتنا ہاتھ کاٹا جائے, پہلی چوری پر کون سا ہاتھ کاٹا جائے, دوسری چوری پر کون سا کاٹا جائے, تیسری چوری پر کیا کاٹا جائے, یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وابستہ رکھنا چاہتا ہے کہ ہم نبی پاک سے بے نیاز نہ ہو جائیں. تو مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا, ہم جب تک قرآن کے محتاج ہیں نبی پاک کے بھی محتاج ہیں, اور نبی پاک کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ سکتے نہیں, نہ ہی قرآن سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے مفہوم کو ثابت کر سکتے نہیں. یہ تین رکعتیں ہیں مغرب کی, ان کا ثبوت آپ قرآن سے پیش کر سکتے ہیں؟